الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وقال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. صدق الله العظيم. میرے قابل احترام بزرگوں اور عزیزوں، گزشتہ جمعے آپ کی خدمت میں پانچ گناہوں کو ذکر کیا گیا تھا اور بتایا گیا تھا کہ یہ وہ پانچ گناہ ہیں جو کسی قوم میں پائے جائیں اور کسی ملک میں پائے جائیں تو اس کی تباہی یقینی ہے. اور وہ ہمارے ملک کے اندر نہ صرف موجود ہیں بلکہ انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں، حد سے زیادہ وہ گناہ پائے جاتے ہیں. اس لیے روز بروز حالات بدتر سے بدتر ہو رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد قطعی اور یقینی ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم. اللہ تعالیٰ کسی قوم کے حالات نہیں بدلتے جب تک وہ خود اپنے حالات نہ بدلیں. جب تک وہ خود کو نہ بدلیں اللہ تعالیٰ ان کے حالات نہیں بدلیں گے. تو کچھ ایسی ہی صورتحال پائی جاتی ہے کہ بحیثیت ایک مسلمان قوم کے یہ پانچ گناہ اور اس کے علاوہ سارے گناہ ہیں، حرام ہیں، ناجائز ہیں. اور حرام و ناجائز ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو چھوڑنا واجب ہے، توبہ کرنا واجب ہے، ان سے بچنا فرض ہے. لیکن بس میں کہہ رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، بس آواز جو ہے وہ ہوا میں جا رہی ہے. جس قوم کو یہ باتیں بتائی جا رہی ہیں، جس قوم کے سامنے ان گناہوں کو یاد دلایا جا رہا ہے، اس قوم میں ان گناہوں کو چھوڑنے والے نظر نہیں آ رہے، چھوڑنے والے نظر نہیں آ رہے. جب نہیں چھوڑیں گے تو پھر جو ہو رہا ہے اس سے زیادہ برا ہوگا. حالات بہتر نہیں ہوں گے، بدتر سے بدتر ہوں گے، جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں. اور ہمارے اور آپ کے یہاں جمع ہونے کا جو اصل مقصد ہے وہ یہی ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے ہم اپنا دل، دماغ، دھیان، توجہ دین کی باتوں کی طرف کریں اور سنیں، سمجھیں، اور سمجھ کر کے کوشش کریں کہ ہم اپنے حد تک اگر خدا نخواستہ ہم میں سے کوئی ان گناہوں میں مبتلا ہے یا دیگر گناہوں میں مبتلا ہے تو ان سے توبہ کر لیں، توبہ کر کے آئندہ بچنے کا اہتمام کر دیں، تو جو بچے گا وہ ایسا جیسے کشتی نوح میں بیٹھ گئی، جیسے حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب طوفان آیا تو جو لوگ کشتی میں سوار تھے وہ سب طوفان میں ڈوبنے سے بچ گئے اور کشتی پار لگ گئی، جو دی پہاڑ پر وہ ٹھہر گئی اور جو کشتی میں بیٹھے ہوئے تھے سب بچ گئے اور جو باہر تھے وہ ڈوب کے مر گئے۔ تو یہ نہیں ہے کہ اگر دوسرے نہیں بدلیں گے تو ہم بدلیں گے تو کیا فائدہ، نہیں، 100% فائدہ، 100% اس میں فائدہ، بس جو بچے گا وہ ایسا جیسے نوح علیہ السلام کشتی میں بیٹھ کر کے بچ گیا، اور جو نہیں بچے گا نہیں توبہ کرے گا وہ ایسا جیسے کہ نوح علیہ السلام کے قوم پر جو عذاب آیا سیلاب کی شکل میں، پانی کی شکل میں، تو جو اس میں ڈوب گیا وہ مرے گا، تو جو نہیں چھوڑے گا وہ ڈوبے گا وہ مرے گا، اور جو گناہوں سے توبہ کر لے گا اور بچے گا وہ ایسا ہے جیسے نوح علیہ السلام کی کشتی میں بیٹھ گیا وہ بچ جائے گا۔ تو ہم اپنی اصلاح کے لیے یہاں پہ جمع ہوتے ہیں اور جو باتیں کرتے ہیں ہمارے امراض کا مقصد اس سے اپنی اصلاح ہے۔ اب یہ ہے تو پانچ گناہ، لیکن ان میں سے ایک گناہ کی دفعہ میں تفصیل اور تشریح کر دوں، باقی گناہ تو ایسے ہیں کہ پھر اگلا جمعہ میرا سفر کا متوقع ہے، اس کے بعد پھر شعبان شروع ہو جائے گا، تو پھر شعبان کے متعلق اور رمضان کے متعلق بیان انشاءاللہ شروع کیا جائے گا۔ تو بات یہ ہے کہ گناہ سے بچنے کے لیے بہت لمبی تفصیل کرنا کوئی ضروری نہیں، بچنے والے کے لیے مختصر سا بیان بھی کافی ہے اور نہ بچنے کے لیے گھنٹوں کا بیان بھی بیکار، اس لیے کہ اس میں کوئی حرج نہیں۔ ایک گناہ کی ذرا تفصیل میں زیادہ بیان کر دوں، کیونکہ وہ گناہ بھی دیگر گناہوں کی طرح ایسا عام ہے کہ ہم جو اس وقت یہاں جتنے حضرات موجود ہیں ان میں سے بھی شاید کوئی بچا ہو ایسا گناہ ہے، جبکہ یہاں جو اس وقت موجود ہیں یہ معاشرے میں دیندار کہلاتے ہیں، نیک نمازی کہلاتے ہیں، لیکن ان کی دینداری بھی کرتا ٹوپی تک ہے، الا ماشاء اللہ، ان کی دینداری بھی بس معمولات پورے کرنے تک ہے، ان میں بھی گناہ سے بچنے والے بہت کم ہیں، گناہ سے بچنے والے بہت کم ہیں۔ ابھی جس گناہ کی میں تشریح بیان کروں آپ کو تھوڑا اندازہ ہو جائے گا کہ وہ تو معلوم ہوتا ہم بھی اس کے اندر مبتلا ہیں، جب مبتلا ہیں تو اسی لیے حالات میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، ہمارے اپنے مسائل حل نہیں ہو رہے، ہماری پریشانیاں دور نہیں ہو رہی، دور کیسے ہوں، سانپ بچھو تو ہم نے پال رکھے جو ہر وقت ہمیں ڈس رہے ہیں، ارے بھائی ان سانپ بچھوں کو نکالو اپنے گھر سے، اپنے جسم سے، یعنی ان گناہوں کو نکالو، ان سے توبہ کرو، ان سے بچو، تو بہتری آ سکتی ہے، نہیں تو کیسے آ جائے گی بھائی، جہاں سانپ ہوگا تو ڈسے گا نہیں ڈسے گا، جہاں بچھو ہوگا وہ ڈسے گا نہیں ڈسے گا۔ تو ہم نے یہ گناہ جو ہے سانپ بچھو کی طرح ہے، یہ آگ اور انگارے کی طرح ہے، جب تک یہ موجود ہے تو ان کا کام جلانا ہے، تو ہم نے ان کو اختیار کر رکھا ہے، اس لیے ہمارے اندر بے چینی ہے، بے قراری ہے اور بے سکونی ہے اور پریشانیاں ہیں، یہ سب ہمارے ان گناہوں کے اثرات ہیں۔ وہ گناہ اسراف کا گناہ ہے جو بہت زیادہ، یہاں تک کہ دینداروں کے اندر بھی پایا جاتا ہے، اللہ ماشاء اللہ۔ اسراف کہتے ہیں بے جا خرچ کرنے کو، ضرورت سے زیادہ بلا وجہ خرچ کرنے کو اسراف کہتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں اس کو حرام فرمایا اور ناجائز ہو گیا، تو بس تو اس سے تو پھر بچنا فرض ہے۔ بس اب میں اس کی تشریح اس طرح سے کروں گا کہ کہاں کہاں اسراف ہمارے اندر ہوتا ہے، اب میں چھوٹی چھوٹی مثال لوں گا، کچھ مشہور مثالیں دوں گا جہاں اسراف پایا جاتا ہے۔
یہاں سے شروع کرتے ہیں، ٹیشو پیپر سے شروع کرتے ہیں، کیونکہ یہ آج کل ہماری زندگی میں روز مرہ کا استعمال ہو گیا ہے. روز مرہ ہر ٹیبل پر ٹیشو پیپر رکھا ہوا آپ کو نظر آئے گا، ہر جگہ نظر آئے گا، ہر جگہ آپ کو اس کا استعمال معلوم ہو. لیکن اس کے اندر بھی اسراف ہی اسراف پایا جاتا ہے. اسراف کہتے ہیں بلا ضرورت یا ضرورت سے زیادہ استعمال کرنے. اب اس تعریف کی روشنی میں آپ دیکھیں، کبھی ضرورت پڑتی ہے آدھے رومال کی، کبھی کسی کو رومال آدھا کرتے ہوئے دیکھا آپ نے، کبھی ضرورت پڑتی ہے سنگل رومال کی، کبھی دو رومال میں سے ایک رومال الگ کر کے ایک احتیاط سے رکھنے کہیں آپ کو نظر آئے. ایسا کوئی خانہ نہیں ہے. اگر آدھے کی ضرورت ہے تب بھی پورا رومال، سنگل رومال کی بھی استعمال کی ضرورت ہے تو ڈبل رومال استعمال، اور پھر ایک رومال نہیں دو تین چار تو معمول ہے، وہ بس نکالا اگلا ذرا سی چائے گر گئی اس کے لیے آدھا رومال کافی ہوتا ہے صاف کرنے کے لیے، دو تین چار رومال وہاں پہ استعمال کریں. ذرا سا پانی گر جائے گا تو بھائی پہلے زمانے میں پانی خشک کرنے کے لیے تولیہ استعمال ہوتا تھا، کتنا بہترین ذریعہ تھا، اس میں کوئی اسراف ہی نہیں تھا، بس تولیہ اس کے اوپر رکھا پانی جذب ہو گیا. اب تولیہ ہوتے ہوئے بھی ٹیشو پیپر ہی استعمال کرتے ہیں. اب ٹیشو پیپر تو بیچارہ ایک نازک سا کاغذ ہے، وہ بڑے اور زیادہ مقدار میں پانی کے لیے بہت زیادہ مقدار میں استعمال کرنے کی ضرورت ہے، وہ اسراف کرنا کیا چاہیے. بھائی تولیہ ہے تو صحیح، اور نہیں تو تولیہ منگوانا کیا مشکل ہے، اور نہیں تو انتظام رکھنا چاہیے تولیہ کا، اور اس تولیے سے آپ پانی خوش کریں. ٹیشو پیپر یہاں استعمال کرنے کی کیا ضرورت ہے، ٹیشو پیپر تو ہاتھ استعمال صاف کرنے کے لیے ہوتا ہے، ناک منہ صاف کرنے کے لیے ہوتا ہے، مگر وہاں بھی احتیاط سے جتنی ضرورت ہو اتنا استعمال کرو، جتنی ضرورت نہ ہو اس کو سنبھال کے یا تو جیب میں رکھو یا اسی ڈبے میں رکھو. اب ایسا کون کرتا ہے، گھروں کے اندر دیکھ لو، آفسوں میں دیکھ لو، دفاتر میں دیکھ لو، اور سب سے بڑھ کر تو اسپتالوں میں جا کے دیکھ لو. میں نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا، وہاں کے رومال موٹے بھی ہوتے ہیں بڑے بھی ہوتے ہیں، فٹ بائی فٹ کے بھی میں نے دیکھے. تو ذرا سی کریم لگائی اور دو چار موٹے موٹے رومال صاف کنڈیٹ ہو، ذرا سی کوئی گندگی یا ذرا سا خون نکلا، ذرا سی پیپ نکلا، اور جناب دو دو تین تین انتہائی بے دردی کے ساتھ، یہ کہنا چاہیے انتہائی بے رحمی کے ساتھ، قیمتی موٹے موٹے بڑے بڑے رومال ٹیشو پیپر کے وہ استعمال کر کر کے کنڈی کی ٹوکری میں، وہ کنڈی کی ٹوکری نہیں ہو جو ٹوکرے ہوتے ہیں، وہ ڈسٹ بن بڑے بڑے ہوتے ہیں، وہ ٹیشو پیپر سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں. اگر آپ ان کو نکال کر کے پھیلا کر کے دیکھیں گے نا تو استعمال میں ہوں گا ایک بٹا دس، اور نو حصے اس کے بلا وجہ ضائع کیے گئے ہیں. یہ ہے اسراف، یہ ہے اسراف، اور یہ ہے حرام، یہ ہے گناہ کبیرہ، یہ ہے ناجائز. اس سے آتی ہے گرانی، مہنگائی اس سے بڑھتی ہے، جتنا اسراف ہوگا اتنی مہنگائی آئے گی. اب ایک ہی مثال میں دیکھ لو کتنی زیادتی ہماری طرف سے ہو رہی ہے، اور دیندار لوگ بھی کر رہے ہیں، اچھے اچھے لوگ بھی کر رہے ہیں. ذرا ذرا سی چیز کے لیے، ذرا ذرا سی چیز کے واسطے بلا وجہ کئی کئی رومال استعمال کر ہو جاتے ہیں اس کے اندر. یہ غلط طریقہ ہے، صحیح طریقہ یہی ہے کہ بھائی جتنی ضرورت ہو اتنا ہی ٹیشو پیپر استعمال کر لو. اس استنجا کے اندر بھی اسی کی یہ بات ہے، چھوٹا ہو یا بڑا، ہاتھ صاف کرنے ہیں تو ہاتھ صاف کرنے میں بھی حکم یہ ہے پہلے کھانا کھانے کے بعد انگلیاں چاٹو، حضور کی سنت ہے انگلی چاٹنا، انگلیاں چاٹنا حضور کی سنت ہے. پہلے انگلیاں چاٹو، اور چاٹنے کے بعد جب چکنائی وغیرہ کھانے کی باریک باریک ذرات پیٹ میں چلے جائیں، اس کے بعد اب اگر قریب میں بیسن ہو تو پھر تو دھونے کا اہتمام کرنا چاہیے، ٹیشو کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ ہاتھ دھونا کلی کرنا بھی سنت ہے. یہ اس طریقہ موجود ہے، جب موجود ہے تو بس اس طریقے پہ عمل کرنا چاہیے. اور بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کہیں دعوت میں وہاں دور دور پانی ہاتھ دھونے کا انتظام نہیں ہے, تو ایسی مجبوری میں پھر ٹیشو پیپر لے لو اور اس سے اپنے ہاتھ منہ صاف کر لو, بعد میں جا کر اپنے گھر میں ہاتھ دھو لینا, کلی کر لینا, تو یہ تو صحیح ہے. لیکن آپ ایسا نہیں دیکھیں گے, آپ جو دیکھیں گے وہ یہ دیکھیں گے کہ ہاتھ بھرے ہوئے ہیں, منہ میں باہر بھی تمام چکنائی لگی ہوئی ہے, اس کو صاف کرنا آپ کا اہتمام ہے. بس ایک دم ٹیشو پیپر کھینچا اور جناب پھر اس کو چلے گیا, پھر دوبارہ کھینچا اور دو دن پھر دن, یعنی اتنی سی دیر میں انہوں نے 10 رومال استعمال کر لیے. ضرورت تھی ایک یا دو رومال کی, اس نے آنن فانن 10 ٹیشو پیپر کے رومال استعمال کر لیے ہاتھ منہ صاف کرنے کے لیے. ایسے ناک صاف کرنے کے لیے کبھی ایک رومال کی یا دو رومال کی ضرورت پڑتی ہے, کبھی کچھ بھی ضرورت نہیں پڑتی. معمولی سے پانی آیا اسے تھوڑے سے رومال میں آدھے رومال سے صاف ہو جائے, معمولی دو دو تین تین رومال اس میں. تو بھائی یہ ایک مثال دے رہا ہوں جو آج ہمارے معاشرے میں اسراف کا انتہائی درجہ اختیار کیے ہوئے ہے, اور دیندار لوگ اس میں مبتلا ہیں, اور جو دیندار نہیں ہیں وہ کہیں اس میں مبتلا. اس سے بچے, آج اسے اپنے گھر جا کر کے دیکھیں گے ٹیشو پیپر کا استعمال صحیح ہو رہا ہے یا غلط ہو رہا ہے, اسے کنٹرول کریں. ایک تو یہ مثال ہے. دوسری مثال کھانے کی, یہ اسراف ہمارے گھر سے لے کر دعوت تک اور گھر سے لے کر ہوٹلوں تک اسراف ہی اسراف کھانے پینے کے اندر ہو رہا ہے. اس آیت میں اللہ پاک نے اسی میں اسراف کرنے سے منع فرمایا, کلو وشربو, کھاؤ اور پیو, یعنی حلال کھاؤ حلال پیو, لیکن اسراف سے بچو, اسراف مت کرو. اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والے کو پسند نہیں فرماتے. پسند نہ فرمانے کا مطلب یہ کہ ناجائز ہے, گناہ ہے. اب یہ اسراف, اگر سنت کے مطابق کھانا کھائیں پانی پئیں اسراف نہیں ہو سکتا. اگر ہمارا کھانا پینا سنت کے مطابق ہو جائے تو اسراف کی وہاں کوئی گنجائش ہی نہیں, کیونکہ آپ نے طریقہ ہی ایسا بتلایا جس میں اسراف کا نام و نشان نہیں ہے. مگر ہم تو سنت کے مطابق کھانا جانتے ہی نہیں, پانی پینا جانتے ہی نہیں. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ گھر سے لے کر کے تقریبات تک اور گھر سے لے کر کے ہوٹلوں تک اسراف ہی اسراف ہے. اب میں مختصراً وہ کھانے کا طریقہ بتا رہا ہوں. کھانے کا طریقہ, پہلے ہاتھ دھو پھر کلی کر لو, اگر مسواک بھی کرو تو زیادہ بہتر ہے, کیونکہ کھانے سے پہلے بھی مسواک کرنا سنت ہے, لیکن کم از کم کلی کر لو, ہاتھ دھو لو. اس کے بعد جب کھانا کھانے بیٹھو تو اپنی پلیٹ میں اتنا کھانا ڈالو جتنا آپ کھا کر پورا پلیٹ پوری پلیٹ صاف کر دو. اس طرح کھانا کھاؤ کہ پلیٹ میں کچھ بھی نہ بچے. سالن ہے تو سالن ختم ہو جائے, چاول ہے تو چاول ختم ہو جائے, دال روٹی ہے تو روٹی اور دال پوری ہو جائے. یہ طریقہ ہے کھانے کا, اور اتنا ڈالو کہ پلیٹ میں کچھ بچے نہیں, اور اگر بچ جائے تو پہلے تو یہ بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو روٹی سے صاف کر لیں, چاول ہے تو انگلیوں سے صاف کر لیں, اور انگلیوں سے پلیٹ کو اچھی طریقے سے صاف کر لیں, انگلیوں کو بھی چاٹ لیں. اور انگلی چاٹنے میں بھی طریقہ ہے جو علماء نے بیان فرمایا ہے کہ پہلے درمیان کی انگلی چاٹے, پھر شہادت کی انگلی چاٹے, پھر انگوٹھا چاٹے. یہ جب جب تین انگلیوں سے کھائے, تین انگلیوں سے تو ڈرائی فروٹ کھایا جا سکتا ہے, پھل کھایا جا سکتا ہے, خشک چیزیں کھائی جا سکتی ہیں. باقی سالن روٹی میں تو پانچوں انگلیاں استعمال ہوتی ہیں, چاول کے اندر تو پانچوں کا استعمال ناگزیر ہی ہے. استعمال ہو جائے تو بس پہلے شہادت کی انگلی, پھر شہادت پہلے درمیان کی انگلی, پھر شہادت کی, پھر انگوٹھا, اس کے بعد پھر شہادت درمیانی انگلی کے برابر والی انگلی, پھر چھوٹی انگلی, اس طرح. لیکن اگر کوئی اس ترتیب سے نہ بھی چاٹے تو کوئی حرج نہیں, مگر چاٹنا سنت ہے. یہ ہم یاد رکھیں اور عمل میں لائیں کہ جب کھانے سے فارغ ہو جائیں پلیٹ بھی ہماری صاف ہونی چاہیے, اور ہاتھ میں جو کھانے کے اجزاء لگ گئے ہیں وہ بھی ہمیں صاف کرنے چاہیے. کیوں ہو؟ ایک تو یہ کھانے کی سنتیں حضور سے ثابت ہیں, دوسرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چیز کے بارے میں یہ سنت ہے، حضور کی ہر چیز کے بارے میں یہ سنت ہے کہ آپ تھوڑی سی تھوڑی چیز کی بے حد قدر فرماتے ہیں. چھوٹا سا کپڑا بچ گیا تو اس کو احتیاط سے رکھتے، کھانا بچ گیا تو اس کو احتیاط سے رکھتے یا استعمال کرتے، تھوڑا سا پانی بھی بچ گیا تو اس کی بھی قدر فرماتے. تو آپ تھوڑی تھوڑی چیزوں کی بے حد قدر فرماتے تھے، یہ آپ کی سنت. اب یہ ہر جگہ اگر ہم اس پر عمل کریں تو ہماری کوئی چیز ضائع نہیں ہو سکتی. یہ جو بے تحاشا ہمارے یہاں اسراف ہو رہا ہے اس کا خاتمہ ہو جائے ان شاء اللہ، اسی ایک سنت پر عمل کرنے کی برکت. اسی کی وجہ سے اب آپ دیکھیے کھانے کے اندر بھی یہ سنت کہ پلیٹ بھی صاف کرو، اس میں کھانا نہ بچاؤ. اور اسی طریقے سے اگر بعض وقت کھانا ضرورت سے زیادہ ڈل گیا، غلطی سے ڈل گیا، تو غلطی سے اگر ڈل جائے تو پھر اس کو ایک طرف کر دو، اپنی طرف سے بالکل صاف کر دو، تاکہ جو کھانا بچ گیا ہے وہ اگر کوئی دوسرا کھانا چاہے تو اسے گھن نہ آئے اور اسے برا نہ لگے. تو دیکھو طریقہ تو یہ، یعنی دسترخوان پر گر گیا تو وہ بھی اٹھا لو، پلیٹ کو بھی صاف کر لو، انگلیوں کو بھی چاٹ کر صاف کر لو، یہ سنت ہے. اب اس طرح بتاؤ کوئی فالتو کھانا بچے گا؟ پھر بچ ہی نہیں سکتا. اور اگر بچ بھی گیا ہے تو اس کو ایک طرف کر دو، چاول ہے وہ بھی ایک طرف کر دو، سالن ہے اسے بھی ایک طرف کر دو، اور اس طرح بچا دو کہ دوسرا کھانا چاہے تو اسے برا نہ لگے اور یہ گھن نہ آئے. لیکن اب ہمارے کیا ہے، گھر کے اندر بھی ضرورت سے زیادہ پلیٹ میں ڈالنا اور بچانا، خاص طور سے روغن بچانے کا ہمارے یہاں بے انتہا رواج ہے، اور وہ سیدھا نالی کے اندر جائے. تو اول تو روغن اتنا ڈالنے کی ضرورت ہی کیا ہے بھائی، یہ بھی ہمارے یہاں کی کا ایک المیہ ہے اور ہمارے یہاں کی یہ ایک مصیبت ہے کہ ہمارے یہاں کی جو مشرقی عورتیں یہ جب تک کہ اتنا گھی کھڑا نہ کر دیں نا سالن کے اندر، انہیں سالن پکتا نہیں، کتنے سمجھا لو مگر وہ اتنا گھی تیرنا کرتی. یورپ میں کہیں آپ کو ایسی چکنائی نظر نہیں آئی. ترکی جانا ہوا وہاں پر ہفتہ دس دن رہنا ہو، چکنائی کا نام و نشانی نہیں دے، خشک غذائیں بالکل، تو کولیسٹرول پھر پیدا ہی نہیں ہو سکتا. وہاں تو بڈھے بھی جوانوں سے زیادہ تیز بھاگتے ہوئے نظر آئے، یہاں جوانوں سے بھاگا نہیں جا رہا کولیسٹرول کے بڑھنے کی وجہ سے. اتنے اتنے گھی ہمارے گھروں میں ڈالنے کا رواج ہے. اب خدا ان کو ہدایت دے عورتوں کو، اور سمجھ دے کسی کسی مان لے، ان کو کتنے سمجھا لو. حقیقت بھی یہی ہے کہ روغن جو ہے وہ کھانے کی چیز نہیں ہے، یہ صرف سالن میں ذائقہ بڑھانے کے لیے ہوتا ہے، اس سے سالن میں ذائقہ آ جاتا ہے. تو ذائقے کے لیے تھوڑا سا ڈالنا بس کافی. تو یہ اتنا ڈال دیتی ہیں عورتیں، اور مردوں کی بھی وہاں پر سنائی کم ہے، لہذا وہ جب کھانا کھانا ہے تو اس میں لازمی پلیٹ میں روغن آ جاتا ہے. تو بھائی وہ روغن آ تو گیا، پھینکنے کے لیے نہیں ہے وہ، اس سے بچیں، یہ اسراف ہے. پھر کیا کریں بھائی، ایک پیالی اپنے ساتھ رکھو، پیالی خالی اپنے ساتھ رکھو، جتنا بھی گھی بچ گیا ہے، تیل بچ گیا ہے، وہ پیالی میں جمع کر لو، چاہے شروع میں جمع کر لو اور چاہے آخر میں جمع کر لو. آخر میں بھی تو آپ ڈر ڈر کے کھائیں گے نا کھانا، کہ بھائی کوئی روغن نہ آ جائے میرے استعمال میں، مرنا کولیسٹرول بڑھ جائے گا. لہذا وہ آپ پلیٹ ٹیڑھی کریں گے، کوئی ترچی کریں گے، تو روغن ایک طرف کرتے ہیں، آخر میں اس کو پیالی میں جمع کر دیں. جب سب جمع کر لیں گے وہ اگلی ہنڈیا کے لیے کافی ہو جائے گا. لو بھائی کتنا بہترین مصرف نکل آیا اس کا، اگلی ہنڈیا میں پھر یہ تیل استعمال کر لو. لیکن نالی میں پھینکنے کا کس نے کہا، یہ اسراف ہے، یہ نہ حرام ہے اور نہ جائز. اب یہی حال ہمارے گھروں میں ہے، یہی حال بڑی بڑی ہوٹلوں میں، بہت زیادہ کھانا پک جاتا ہے تو سارا کا سارا گٹر کے اندر پھینکا جاتا ہے. حالانکہ جتنا ہوٹلوں کے اندر کھانا بچتا ہے یا تقریبات کے اندر، لوگوں کے کھانے کا آتا ہی نہیں طریقہ. بس وہ بوفا سسٹم جب سے چلا ہے، جب سے یہ اسراف اور زیادہ بڑھ گیا ہے، اس سے پہلے بھی اسراف ہوتا تھا لیکن اب اور زیادہ ہوتا ہے کہ ہر آدمی اپنی پلیٹ میں ضرورت سے زیادہ ڈال لیتا ہے، اور ڈالنے کے بعد پھر کھایا پہ جاتا نہیں. نتیجہ یہ کہ پلیٹیں بھی بھری ہوئی چھوڑی جاتی ہیں، دسترخوان پر بھی بوٹیاں اور کھانے کی چیزیں پڑی ہوتی ہیں, وہ اتنا بچ جاتا ہے, اتنا بچ جاتا ہے کہ جتنے ہمارے کراچی کے جو پسماندہ علاقے ہیں وہاں جو غریب غربا رہتے ہیں, اگر یہ کھانا بچا ہوا ان کو پہنچایا جائے تو ان کا پیٹ بھر جائے. یوں سمجھ لو کہ ایک آدمی اپنے کھانے کے لیے جتنا کھانا نکالتا ہے وہ پانچ آدمیوں کے برابر نکالتا ہے, اور ایک آدمی کا بھی کھانا اسے پورا نہیں کھایا جاتا, باقی سارا ضائع کیا جاتا ہے. یہ اسراف تو ہوٹلوں کے اندر بھی جو کھانا بچ جاتا ہے اس کے اندر اسراف ہوتا ہے, اور جو تقریبات کے اندر ہوتا ہے وہ تو آپ کے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے کہ کتنا اسراف بھیجا ہوتا ہے اور ناجائز ہوتا ہے. یہ اسراف ہوتا ہے کہ کھانے کے اندر اسراف, پانی کے اندر بھی ایسے اسراف. جتنے مشروبات ہیں بچانے کی عادت ہے ہم کو, کولڈ ڈرنک ہو, چائے ہو, کافی ہو, جوس ہو, آدھا گلاس بچانے کا رواج. خاص طور جب کسی مہمان آدمی ہوتا ہے تو پتہ نہیں کسی نے کہہ دیا ہے کہ آدھا گلاس بچا, اپنی طرف سے بس اپنی سوچ سے عمل ہونا ہے, اور یہ وہ سب ضائع ہوتا ہے. پانی بھی ضائع ہوتا ہے اور جوس بھی ضائع ہوتا ہے, چائے بھی ضائع ہوتی ہے, کافی بھی ضائع ہوتی ہے. یہ اسراف ہے, چاہے ہوٹل میں ہو, چاہے تقریب میں ہو, چاہے گھر میں ہو, چاہے آفس میں ہو, لیکن ہو رہا ہے. بھیا یہاں پر بھی یہ کہ آپ آدھا گلاس لے لو, پاؤ گلاس لے لو, جتنا پینا اتنا لے لو, لیکن اتنا نہیں لیں گے, لیں گے بھر کر, بچائیں گے آدھا, کون بچا دیں گے, پھر وہ پڑا رہے گا ایسی فیکٹری میں. تقریبات میں کتنی کولڈ ڈرنک ضائع ہوتی ہے, یہ ہے اسراف. اور ایک اور ذہنی مثال میں آ گئی کہ پہلے جب ہمارے یہاں سوئی گیس کی فراوانی تھی تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہوٹلوں کے اندر بھی اور اسپتالوں کے اندر بھی اور عام رفاہی جگہوں میں جہاں بھی استعمال سب لوگ کرتے ہیں وہاں برابر سوئی گیس کا چولہا جلتا رہتا تھا. 24 گھنٹے بس جو سوئی گیس جل رہی ہے, اب جس کو کچھ گرم کرنا ہے وہ آیا گرم کر کے لے گئے, باقی سوئی گیس ویسے چولہا ویسے ہی جل رہا. دیکھا تھا نہیں, میں تو دیکھا اپنے یہاں کو. یہی شراب اسی سے ہمارے ملک میں گیس ختم ہو گئی, اب باہر سے مہنگی گیس خریدنی پڑ رہی ہے. یہ ہے مہنگائی, یہ سب اسراف کی وجہ سے ہو رہا ہے. تو اسراف ہمارے اندر بے تحاشا پایا جاتا ہے, بے اندازہ ہے ہمارے یہاں اسراف ہے. کپڑوں کے اندر بھی اسراف ہے, برتنوں کے اندر بھی اسراف ہے, کھانے کی چیزوں میں بھی اسراف ہے, پینے کی چیزوں میں بھی اسراف ہے, کسی چیز میں اسراف نہیں ہے. یہاں تک کہ وضو اور غسل کے اندر بھی اسراف ہے, وضو اور غسل کے اندر بھی اسراف ہے. اس لیے کہ وضو کے اندر حضور ایک مد سے وضو فرمایا کرتے ہیں, ایک مد ہوتا ہے تقریباً ایک سیر کا, ایک سیر پانی وضو کرنے کے لیے بہت کافی. لیکن میں نے مثال دی تھی اس سے پہلے کہ آج ہمارے وضو خانے کے اندر نلکوں پر جہاں وضو ہوتا ہے, بیسن پر جہاں وضو ہوتا ہے, آدمی ایک سیر پانی تو اپنے وضو میں استعمال کرتا ہے اور 9 لوٹے یا 9 سیر پانی ویسے ہی ضائع کرتا ہے, کیونکہ نلکا کھولے کھڑے ہو جاتے ہیں اور کھول کر اس سے وضو کر رہے ہوتے ہیں, چاہے گھر ہو اور چاہے مسجد ہو. غسل کے اندر حضور ایک سا سے غسل فرمایا گیا, ایک سا ہوتا ہے 3.5 سیر کا, 3.5 لیٹر سمجھ لو, 3.5 لیٹر پانی سے حضور غسل فرمایا کرتے تھے اکثر. اب اس میں آدمی کا غسل آرام سے ہو جاتا ہے, لیکن ہمارے یہاں تو شاور کے اندر غسل کرنے کا رواج ہے اور شاور کھول کھڑے ہو جاتے ہیں, اس کے اندر 10 گنا پانی ضائع ہوتا ہے. تو اس ضائع کرنے کا نام اسراف ہے, اس کا نام ہے فضول خرچی, اور یہ دونوں گناہ اور حرام اور ناجائز ہے. تب بتائیے کس چیز میں اسراف نہیں ہو رہا. جب اسراف ہوگا تو مہنگائی پیدا ہوگی. ابھی تو روز مہنگائی بڑھ رہی ہے, اس میں ایک وجہ یہ ہمارا اسراف کا گناہ ہے جو ہمارے اندر بکثرت پایا جاتا ہے. اب آپ نے سمجھ لیا ہوگا, لہذا آج سب اس گناہ سے توبہ کر کے اٹھیں اور آج اس اپنے گھروں کا جائزہ بھی لیں کہ کھانے کی, پینے کی, پہننے کی اور استعمال کی کن کن چیزوں کے اندر اسراف ہو رہا ہے. آج سے اسراف نہ ہو, اس سے بچنے کا طریقہ جو ہے وہ اگر میں نے بتا دیا, اگر پھر بھی سمجھ میں آیا تو میں اسے پوچھ لینا, طریقہ میں بتا دوں گا کہ بھائی اس طرح سے بچو, اس کو اس طرح سے کر لو, اسراف سے بچ جائیں گے آپ انشاءاللہ تعالی. تو یہ ہم بچیں گے تو ہمیں انشاءاللہ تعالی عافیت نصیب ہوگی. اللہ تعالی مجھے بھی اور آپ کو بھی, سب مسلمانوں کو اسراف کے گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آئندہ جمعہ میرا سفر متوقع ہے انشاءاللہ.